الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمعوا واطيعوا ولو امر عليكم عبد حبشي او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگو اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں ایک ایسا نسخہ بیان کیا ہے جو قیامت کے دن مسلمان کو نیک اعمال کی صورت میں پیش کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ایسے لوگ بھی آیا کرتے تھے جو آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے جب آپ کوئی بات کہتے تھے وہ اپنا منہ ہلا کر کہتے تھے ٹھیک ہے جب آپ کسی بات سے ڈراتے تھے وہ اپنا منہ ہلا کر کہتے تھے ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے مگر اندر سے وہ لوگ منافق ہوا کرتے تھے ان کی ہاں حقیقت میں نہ تھی اور ان کی نہ حقیقت میں ہاں تھی اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات کو نازل کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا ایسے بندوں کی شکلیں مت بناؤ جو مجمع میں یہ بات کہیں کہ ہم نے سن لی ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے دین کو سنتے نہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ سب سے گندی چیز اللہ کے ہاں الصم البکم وہ گنگا اور بہرا ہے الذین لا یعقلون جس کو کوئی عقل بھی نہ ہو ولو اسمعہم اگر اللہ ان میں خیر ان کو سنائے لتولوا وهم معرضون وہ منہ پھیر کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو جب تمہیں نبی اور رسول پکار رہے ہوں ان کی دعوت پہ لبیک کہا کرو اور یہ جان لو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اس فتنے سے بچو جو ابھی تک تمہیں نہیں پہنچا ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العزت سخت پڑنے والے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بے شک دل کے درمیان اور دین کے ارادے کے درمیان اللہ کی ذات حائل ہے اگر یہاں پر شیطان کو سیٹ مل گئی تو وہ تمام دل بھی تباہ کرے گا اور تمام انسانوں کو بھی تباہ کرے گا ایسے انسانوں کی صفات جو اللہ کی بات کو بظاہر سنتے ہیں حقیقت میں لا يسمعون وہ نہیں سنتے جس وقت آدم علیہ السلام کا وہ سٹیج سجا اور سامنے ابلیس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ایک طرف شیطانوں کا سب سے بڑا اور ایک طرف انسانوں کا سب سے بڑا ایک طرف اللہ کے حکم کو سب سے آگے بڑھ کے لینے والا اور ایک طرف اللہ کے حکم کو سب سے آگے بڑھ کے توڑنے والا امتحان کا جس وقت آیا پہلے ابلیس کے اندر بھی بڑی صفات تھی وہ بھی رب کے حکم بظاہر مان لیا کرتا تھا سات آسمانوں پر اللہ نے ابلیس کے بہت بڑے نام رکھے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے اس دنیا کے آسمان پر اللہ نے ابلیس کا نام متقی رکھا ہوا تھا اس سے اوپر جو دوسرا آسمان تھا اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہوا تھا، اس سے اوپر جو تیسرا آسمان تھا اللہ نے اس کا نام خازن خزانے والا رکھا ہوا تھا، اوپر چوتھے آسمان پر اللہ نے اس کا نام ساجد رکھا ہوا تھا، یہ سجدہ کرنے والا ہے، پانچویں آسمان پر اللہ رب العزت نے اس کا نام فاخر رکھا ہوا تھا کہ یہ دین پر فخر کرنے والا ہے، چھٹے آسمان پر اللہ رب العزت نے اس کا نام رابع رکھا ہوا تھا، یہ نفع ہی نفع والا ہے، اور ساتویں آسمان پر اللہ نے اس کا نام اسجد رکھا ہوا تھا، یہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور عاجزی والا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے اللہ نے اس کا نام عزازیل اور شیطان بھی رکھا ہوا تھا، مگر اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، بڑی قیادت تھی، بڑی بات تھی، ہر وقت وہ اللہ کی باتیں سنا کرتا تھا، مگر جب امتحان آیا کہ میں نے سال محنت کی ہے، میں نے چھ مہینے شاگرد پہ لگائے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح میرے سننے والا، میرا شاگرد بننے والا، میرے سامنے منہ ہلا کر ہاں کرنے والا، میرے سامنے ہر بات پر ہنسنے والا، میرے سامنے ہر بات پر خوش ہونے والا، آج کتنے پانی کے اندر ہے، جس وقت امتحان کا وقت آیا، دنیا کی زمین پر رب نے وہ سٹیج سجایا جہاں پر قبلہ کی جگہ حضرت آدم کو کھڑا کر دیا گیا، سجدہ کرنے والے کی جگہ فرشتوں کو کھڑا کر دیا گیا، اور بڑے سجدے کی جگہ شیطان کو کھڑا کر دیا گیا، وہاں پر امتحان تھا حق کا اور باطل کا، وہاں پر امتحان تھا، اتنے عرصے سے جو ابلیس اللہ کی سنتا ہے کیا آج وہ مانتا بھی ہے کہ نہیں، وہاں پر امتحان تھا، جس کو ابلیس نیچا کہتا ہے کیا وہ نیچا ہے کہ اونچا ہے، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز سے منہ موڑتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم حقیقت کو نہیں جانتے، ما فی الضمیر کو اللہ جانتا ہے، نفس کو رب جانتا ہے، حقیقت کو اللہ جانتا ہے، باطن کو اللہ جانتا ہے، ظاہر کو اللہ جانتا ہے، کل کا دن رب جانتا ہے، اگلا سیکنڈ اللہ جانتا ہے، کل خوشی ہے کہ غمی ہے اللہ جانتا ہے، جنت ملے گی جہنم ملے گی رب جانتا ہے، عذاب ہے کہ نعمت ہے اللہ جانتا ہے، سرور ہے کہ غرور ہے اللہ جانتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، کچھ چہرے بڑے خوش فرم ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں کے اوپر اس وقت غبور ہوگا، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید بن کر آئیں گے اللہ جانتا ہے، یوم تسود وجوہ، کچھ چہرے کالے بن کر آئیں گے اللہ جانتا ہے، اب مسلمان اگر اپنے آپ سے سوال کرے کہ میرا رب کل جانتا ہے، میرا رب پرسو جانتا ہے، میرا رب ظاہر جانتا ہے، میرا رب باطن جانتا ہے، میرا رب سختی پہ قادر ہے، میرا رب نرمی پہ قادر ہے، میرا رب جہنم کھولنے پہ قادر ہے، میرا رب جنت کھولنے پہ قادر ہے، میرا رب جنتی کو جہنم میں لے جائے تو قادر ہے، جہنمی کو جنت میں لے جائے تو قادر ہے، ہر چیز رب کے حکم سے ہے، ہر چیز رب کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر ادنا اس کے علم میں ہے، ہر اعلیٰ اس کے علم میں ہے، پھر جب قرآن کسی چیز کو اعلیٰ کہتا ہے بندہ اس کو نیچے کر دیتا ہے، قرآن کسی چیز کو نیچا کہتا ہے بندہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ چیز میٹھی ہے بندہ اس کو کڑوا کہتا ہے، رب کہتا ہے یہ چیز کڑوی ہے بندہ اس کو میٹھا کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں جنت کامیاب ہے مگر اللہ نے اس کو دنیا کی مجبوریوں سے، مشقتوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بھوکوں سے، پیاسوں سے، ایک عجیب امتحانات سے مزین کر دیا گیا ہے، تو نے جنت لینی ہے تو اللہ کی قسم یہاں پہ تنگ ہو جا، یہاں مشقت میں آ جا، یہاں پہ کڑوا کھا لے، یہاں پہ سخت کھا لے، یہاں پہ ٹکڑے کھا لے، یہاں پہ سب کچھ کھا لے، جب اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، حقائق کو جانتا ہے، پھر یہ نیچے بیٹھنے والا چھوٹا سا آدمی اللہ رب العزت کی بات کو ایک طرف کرتا ہے اور دنیا کی باتوں پہ قدم رکھتا ہے، اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ایسے بندے مت بن جاؤ کہ دنیا کو کہو ہم نے دین سنا ہے، ہم نے قرآن سنا ہے، ہم نے حدیث سنی ہے، ہم نے قیامت سنی ہے، ہم نے جنت سنی ہے، ہم نے جہنم سنی ہے، ہم نے غم سنا ہے، ہم نے خوشی سنی ہے، ہم نے کامیابی سنی ہے، ہم نے ناکامی سنی ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں سنا، یہ صفات آج کے مسلمان میں موجود ہیں، آدم کے سامنے ابلیس ہے، آدم کا مقام انسانیت کا ہے، ابلیس کا نظام شیطانیت کا ہے،
وہ دلیل کہتا ہے خلقتنی من نارن، اللہ میں آگ سے بنا ہوں، خلقتہو من تینن، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت کوئی نہیں، جبکہ رب کہتا ہے مٹی کے اندر عاجزی ہے، مٹی کے اندر بلندی ہے، اس لیے میرے نبی کا فرمان تھا اپنے بچوں کو مٹی سے مانوس کیا کرو، اپنے بچوں کو مٹی پہ بٹھایا کرو، اپنے بچوں کو مٹی پہ کھلایا کرو، اپنے بچوں کو مٹی کی عبادت کا شوق دلوایا کرو، اپنے بچوں کو مٹی کا سجدہ کرنے دیا کرو، اپنے بچوں کو مٹی کے چشمے کا پانی پلایا کرو، اپنے بچوں کا کوئی مسئلہ بن جائے تو مٹی ان کے جسموں پہ ملا کرو، اپنے بچوں کا کوئی نظام ہو جائے تو ان کو مٹی والی زمین کو دکھایا کرو تاکہ عاجزی آ جائے۔ آج کے معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مٹی کو دیکھے بغیر مر جاتے ہیں، ان کے فرش قالینوں سے سجے ہوئے ہیں، ان کی تمام چیزیں چٹائیوں سے سجی ہوئی ہیں، ان کے ہر جگہ پر کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں کالج کارپٹ سے ملوث ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں گاڑیوں پر سوار ہو کر سڑک کارپٹ بنا دی جاتی ہے۔ وہ مٹی جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا یہ اما آدم علیہ السلام کی بیوی اما حوا اور آدم کا اس سے وجود ہوا تھا، خلقتنی من نارن، وہ آگ سے بنا ہے، میں کہاں سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، اللہ میرے اندر عاجزی پیدا کر، اور شیطان کہاں سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزبان عند القیامۃ، قیامت کے قریب زمانہ بالکل قریب آ جائے گا، الشہر کالجمعہ والسنۃ کالشہر، سال مہینہ بنے گا، مہینہ جمعہ بنے گا، والجمعۃ کالیوم اور جمعہ دن بنے گا، والیوم کالساعۃ اور ایک دن گھنٹہ بن جائے گا، اور والساعۃ کادنی دقیقن اور ایک گھنٹہ منٹ بن جائے گا، اور پھر وہ منٹ سیکنڈ بن جائے گا، اور پھر سیکنڈ کے بعد دنیا کے حالات اس طرح ہو جائیں گے جس طرح ایک آگ کی بٹھی جلاتے ہیں اور اس میں چنگاریاں اڑتی ہیں اور پیچھے سے آندھی چلتی ہے، وہ ہوا جس طرح تیز آندھی اس چنگاری کو اڑا کر غائب کرتی ہے، ایک اڑتی ہے پھر دوسری اڑتی ہے پھر تیسری اڑتی ہے پھر چوتھی اڑتی ہے، ان چنگاریوں کی سپیڈ اگر تم دیکھ لو آپ کو پتہ چل جائے گا اب قریب قیامت میں یہ دنیا اس طرح ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان نے روزے میں نقصان پیدا کیا، کل کا سوچا کہ آئندہ سال ٹھیک کر لوں گا، پھر وہ رمضان دوبارہ سر پہ آ گیا، سوچا کہ آئندہ سال ٹھیک کر دوں گا، پھر وہ دوبارہ رمضان سر پہ آ گیا۔ یہ مہلت نہیں، حکم ایک ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، قدم ایک ہوتا ہے، قول ایک ہوتا ہے، اس وقت کا ماننا ماننا ہوتا ہے اور بعد میں ماننا یہ ماننا نہیں ہوتا۔ آدم کے سامنے شیطان ابلیس سجدے کا حکم، اس جدو لی آدم، اللہ کا ظرف دیکھیں، اللہ کی حیثیت دیکھیں، اللہ کی عاجزی دیکھیں، اللہ کی تمام چیزیں دیکھیں، اس جدو لی آدم، میں نے اپنی سیٹ ہٹا دی، تو آدم کو سجدہ کر، میں تیرے تکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری کبریائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے نبی نے کہا نماز پڑھا کر پہلے سجدے میں یہ کہا کرو اللہ ہم نے تجھے مانا، دوسرے سجدے میں یہ سوچا کرو اللہ ہم نے شیطان کو ٹھوکر مار دی۔ یہ دو سجدے، پہلا رب کی ربوبیت کو ماننے سے ہوتا ہے، دوسرا شیطان کو ٹھوکر مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا اذان دیا کرو، اذان سنا کرو، شیطان اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا جب مرغ کی آواز آ جائے ماشاء اللہ کہا کرو، دعا کیا کرو، اس لیے کہ مرغ جس وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، تب جا کے مرغ اپنی چونچ سے آواز نکالتا ہے۔ اور ہمارے اپنے اکابر کہا کرتے تھے کہ صبح اذان کے وقت ہمارا مرغ بولنے لگ پڑتا ہے، چونچ مارنے لگ پڑتا ہے، آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں، اور کسی کے ہاں صرف کتا بھونکتا رہتا ہے، کسی کے ہاں صرف مرغ آوازیں نکالتا رہتا ہے، اور کسی کے گھر کے مرغے کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ مرغا صبح بھی بولتا ہے، یہ مرغا اشراق پہ بولتا ہے، یہ مرغا چاشت پہ بولتا ہے، یہ مرغا دوپہر کو بولتا ہے، یہ مرغا شام کو بولتا ہے، یہ مرغا رات کو بولتا ہے، اور کسی کے گھر میں کتے کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ کتا اذان کے وقت بولتا ہے، یہ کتا مختلف جگہوں پہ بولتا ہے، یہ کتا سکون نہیں دیتا۔ ایک گھر میں کتے کی آواز بڑھتی ہے، دوسرے گھر میں مرغ کی آواز بڑھتی ہے. میرا نبی کہتا ہے کتا تب بولتا ہے جب شیطان اس کو نظر آتا ہے, مرغ تب بولتا ہے جب فرشتوں کی جماعت اس کو نظر آتی ہے. اب جہاں پہ مرغ کی آوازیں ہیں وہ خوش قسمت گھرانہ ہوتا ہے. ہم نے مدارس میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ مرغا رکھتے ہیں وہاں گھنٹے گھنٹے کے بعد مرغ کی آوازیں نکلتی ہیں. علماء بھی کہتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, لیکن اکابر کہتے ہیں دیکھو تمہارے مدرسوں پر اللہ کا سکینہ اترتا ہے, اللہ کی رحمت اترتی ہے. بار بار یہ مرغ بولتا ہے, جس گھر میں بولتا ہے وہاں فرشتے نازل ہیں, جس مدرسے میں بولتا ہے وہاں فرشتے نازل ہیں, جہاں بھی بولتا ہے وہاں فرشتے نازل ہیں. ایک آسان بات اس میں یہی ہے, مرغ کو اپنے گھر میں رکھ کر دیکھ لو, اللہ تمہیں بتائے گا فرشتے اترتے ہیں کہ شیطان اترتا. مرغ کی آواز فرشتوں کو دیکھ کر نازل ہوتا ہے. اب اندازہ اس بات سے لگائیں کتنے کتے بھونکتے ہیں گھر کے اندر. لوگ کہتے ہیں ہمارا کتا ہوشیار ہے, ہمارا کتا بہادر ہے, ہمارا کتا سمجھدار ہے, ہمارا کتا دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا, ہمارا کتا بول کر بڑی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے. مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کتا ہے شیطان کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے, شیطان اترتا ہے تو بھاگتا ہے, شیطان دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے, شیطان کی آواز سنتا ہے تو چیختا ہے, اس وقت ہائے ہائے کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو آج کتوں کی آواز بڑھ گئی ہے اور مرغوں کی آوازیں کم ہو گئی ہیں, اور بڑے بڑے گھر کے اندر پنجروں میں مرغے رکھے ہوتے ہیں مگر آواز بہت کم مرغے نکالتے ہیں, بہت کم گھروں میں آوازیں آتی ہیں. اگر کتا وہاں رکھ دیا جائے دن رات وہ بولنے لگ پڑتا ہے. یہ ایک تجزیہ ہو رہا ہے کہ امت کے گھر میں وہ سکینہ نہیں اترتا, وہ فرشتہ نہیں اترتا, وہ رحمت نہیں اترتی, وہ فرشتوں کی جماعت نہیں اترتی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی قسم صبح کے وقت فرشتے رب کے ہاں پہنچتے, اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آتے ہو, حالانکہ اللہ جانتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں گھر سے آئے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے, یا اللہ تیرا شکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تو کیا کرتے تھے, تیرا ذکر تھا. جب تم آئے تو کیا کرتے تھے, تیرا ذکر تھا. جب تم اڑے تو کیا کرتے تھے, تیرا ذکر تھا. یہ رپورٹ بھی اللہ کے ہاں جس وقت پہنچتی ہے اللہ جانتا ہوتا ہے مگر فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے دیکھو یہ انسان میرا خلیفہ ہے, اس کی عبادت بھی تو دیکھ کے آؤ. اللہ جانتے ہیں, اللہ کے سوال کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اللہ کے پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, مگر فرشتوں سے اللہ کیوں پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. اس کا بچہ مر گیا ہے, ہاں کہاں سے آیا ہے, اس کی جان نکال لی, بچے کا کیا ہوا, بچہ مر گیا, باپ کا کیا بنا, وہ رو رہا تھا, ماں کا کیا بنا, رو رہی تھی, عوام کیا کرتی تھی, رو رہی تھی, شکوہ کیا تھا, کوئی نہیں تھا, سب تیری رضا پہ راضی تھے. اللہ فرماتے جاؤ اس کے لیے جنت کا گھر بنا ڈالو. یہ سوال رب فرشتوں سے کرتا ہے, سوال رب فرشتوں سے پوچھتا ہے, ان کی زبان سے کہلواتا ہے, ان کی زبان سے ہماری عبادت کی دلائل لیتا ہے, ان کی زبان سے انسان کی عظمت کو دیکھتا ہے. یہاں سے بندے کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ رب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فرشتوں کی زبان سے یہ الفاظ کہلوا کر اپنے انسان کی عزت و عظمت کے بارے میں ان کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بیکار نہیں بیٹھا ہوا دنیا میں. جیسے نا کسی کا بچہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں جی کیا کرتا ہے, جی عالم بن رہا ہے, جی سبق سناتا ہے, جی قرآن پڑھتا ہے, جی نماز پڑھتا ہے, جی سجدہ کرتا ہے, جی رکوع کرتا ہے. اب سب کچھ اس کو پتا ہوتا ہے مگر مدرسے میں استاد کی باتیں سن کر وہ اس چیز کا وضاحت کرنا چاہتا ہے الحمدللہ میرا شاگرد ناکام نہیں ہوا, الحمدللہ میرا بچہ ناکام نہیں ہوا, الحمدللہ میرا امتی ناکام نہیں ہوا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درجہ دے دیا گیا کہ پیر کے دن تم بھی پوچھا کرو, جمعرات کے دن تم بھی پوچھا کرو تمہارا امتی کیا کرتا ہے, تمہارے امت میں عورت کیا کرتی ہے, تمہاری امت میں مرد کیا کرتے ہیں, تمہاری امت میں بوڑھے کیا کرتے ہیں, تمہاری امت میں نمازی کون ہے, تمہاری امت میں بے نمازی کون ہے. فرشتوں کے ہاں سے یہ رپورٹیں نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس پہ جاتی ہیں. اللہ کا نبی بھی ان چیزوں کو سنتا ہے. یہاں پر بھی انسان کی عزت و عظمت ہے. آج اللہ چانچنا چاہتے تھے ورنہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ابلیس تکبر کرے گا, شیطان نہیں مانے گا, لیکن میرے رب نے وہ دربار سجایا. اسجدوا لآدم, آدم کو جا کے سجدہ کرو. سجدوا الا ابلیس, سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ایک سجدے کا منکر, ایک سجدے کو ترک کرنے والا, ایک نماز نہیں صرف ایک سجدہ ایک رکوع نہیں، صرف ایک سجدہ ایک قیام نہیں، صرف ایک سجدہ ایک فرض کی جماعت نہیں، صرف ایک نفلی سجدہ ایک جہاد کا مسئلہ نہیں، صرف ایک سجدہ عید کی نماز نہیں، جمعہ کی نہیں، تہجد کی نہیں، تراویوں کی نہیں، فرض کی نہیں، قصر کی نہیں، حضر کی نہیں، خوف کی نہیں، صرف ایک سجدہ جب اس کو کہا گیا کر، اس نے کہا یہ سجدہ میں نہیں کرتا، رب کو پتا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے سب سے بڑی جہنم میں اس کو جو کرسی دینی تھی اس پر دلیل چاہیے تھی، اور وہ دلیل اللہ نے قائم کر کے بتا دی. اور یہی حال ہے ان بے نمازیوں کا جن کو جنت والے پوچھیں گے، بھائی تم تو دنیا میں ہمارے محلے میں مسلمان بن کے رہتے تھے، آج تم جہنم کی کھڑکیوں سے ہمیں کیوں جھانکتے ہو؟ کون سی چیز تھی؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر میں لے آئی؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ کون سی چیز تمہیں ناکام کر گئی؟ کون سی چیز تمہیں رب سے دور کر گئی؟ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں کہا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، وہ بندے مت بنو جو کہتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر لا یسمعون، کوئی بات سنتے نہیں ہو. اور اس وقت کہیں گے لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے علماء کی بات یا سمجھ لیتے قرآن کی بات، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. اب مسلمان سوال کر رہے ما سلککم فی سقر، بھائی تم تو بڑے صوفی تھے، پڑوسیوں سے سلوک اچھا تھا، ہنس کے گفتگو کرتے تھے، بڑے نمبر بناتے تھے، بڑا رتبہ تھا، بڑا درجہ تھا، بڑا عہدہ تھا، تم تو ہمیں جنت میں پہنچاتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز یہاں لائی؟ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. میرے نبی کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو کسی غریب کو کھانا کھلائے اس کے اندر جو پانی کا ایک گھونٹ ہوتا ہے جب تک وہ اس کے بدن کا حصہ رہتا ہے اللہ اس کی نیکیاں بڑھاتا رہتا ہے. پانی کا ایک گھونٹ جب تک کسی غریب کے بدن کا حصہ رہتا ہے اللہ اس کی نیکیاں بڑھاتا ہے. اور ریسرچ کرنے پر ایک انگریز ڈاکٹر اس بات کو لکھتا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا آپ کسی کے اندر اتار دیں اس پانی کے اثرات 4 ماہ تک، اور ایک جگہ پہ لکھتا ہے 7 ماہ تک اس کے جسم کا حصہ رہتے ہیں، پھر جا کر وہ ختم ہوتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ ایک گھونٹ پانی پلانے سے 4 ماہ تک آپ کو ثواب ملتا. لم نکن نطعم المسکین، بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم بڑے نیک بنتے تھے مگر لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مجمع ہے یہ سارا، سارا مجمع ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹوپیاں سروں پہ ہیں، جمعے کے مجمع میں ہیں، بڑی صفے بنی ہوئی ہیں، مجمع بہت بنا ہوا ہے. اگر اللہ نہ کرے میں جہنم میں جاؤں، آپ میں سے کوئی جائے اور وہ لوگ جن کو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں کہیں گے ما سلککم فی سقر، مولوی صاحب آپ کو کیا ہوا؟ آپ جہنم میں کہاں سے آ گئے؟ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو بڑے بڑے مسجد میں بیٹھتے تھے، جمعے میں آگے بیٹھتے تھے، آپ کہاں سے جہنم میں چلے گئے؟ لم نکن من المصلین، جواب دے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. لم نکن نطعم المسکین، میں کسی غریب کو کھلاتا نہیں تھا. کنا نخوض مع الخائضین، بہودہ لوگوں کے ساتھ محلوں کے پھٹوں پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا. کنا نکذب بیوم الدین، علماء مجھے کہتے تھے مرنا ہے، میں کہتا تھا کوئی نہیں مرنا، حتی اتانا الیقین، آج یقین آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یہ ہے قرآن جو کہتا ہے، تم کہتے ہم سنتے ہیں. اب مجمع جمعہ ہے، یہاں ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ٹھیک ہے نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نہ پڑھنے سے جہنم ملتی ہے. وہاں پر کہیں گے نہ پڑھنے سے ملی ہے، لیکن مسلمان باہر نکل کہتا ہے نماز چھوڑی ہے تو زکات تو دے رہے ہیں، زکات چھوڑی ہے تو سچ تو بول رہے ہیں، سچ چھوڑا ہے تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں تو توحید پہ تو ہیں، جنت پہ تو چلے جائیں گے. نہیں، فرمایا جو مستقل نماز چھوڑے. لم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آدم کے سامنے ایک سجدے کا منکر کبھی جنت میں نہیں آئے گا، کبھی جنت میں نہیں آئے گا. حدیث میں آتا ہے جب 700 سال گزریں گے اور شیطان پر آگ حملہ کرے گی تو اللہ کو بھی اس پر رحم آئے گا. اللہ اس سے سوال کریں گے کیا اب تو مجھے مانتا ہے یا اب اللہ کو مانتا ہے؟ وہ بدبخت ہوگا, کہے گا میں نے ماننا ہوتا تو میں وہیں مان لیتا, میں جہنم میں کیوں گرتا؟ اس وقت وہ بدبخت نہیں مانے گا, اور جس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے وہ اللہ کی قسم کبھی دین پہ نہیں آ سکتا. یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا ہمیں دین پہ آنے کا دل نہیں کرتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا, مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا, ٹوپی کا دل نہیں کرتا, لباس کا دل نہیں کرتا, یہ بڑا خطرناک ترین لفظ ہے اور اس پر غور کی ضرورت ہے. کہیں ان کے دلوں پر اللہ کی مہر تو ثبت نہیں ہوگی, کہیں ان کے دلوں پر اللہ کا فیصلہ تو نہیں ہو چکا, کہیں ان کے دلوں پر جہنم کے وجود تو نہیں ہو چکا, کہیں ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے اسٹیمپ تو نہیں لگا دی, جس کی بنیاد پر ہمیں توقع ہے کہ یہ کبھی نماز نہ پڑھیں گے, کبھی قریب نہ جائیں گے. اس لیے میرے نبی نے کہا ہے دنیا میں سب سے بہترین انسان بھی بری مجلس میں آئے گا اس کے تباہ ہونے کے چانس ہیں, اور بری مجلس کا بندہ نیک مجلس میں جائے گا اس کے بننے کے چانس ہیں. جس طرح کوئی بادشاہ انعام دیتا ہے کسی غریب کو ویسے بھی دے دیتا ہے, فقیر کو ویسے بھی دے دیتا ہے. ان مجموعوں میں آ کر بیٹھا کرو, یہاں اللہ بڑے بزرگوں پر رحم کر دیتا ہے, آپ پر بھی کسی نہ کسی وقت بھی رحم ہو سکتا ہے. اور رحم ہونے کی علامت یہی ہے کہ بھائی یہ مجمع اپنے ایمان کے بناؤ, ان کو نام کے نہ بناؤ. مجمع جمعے کے ہاں کرنے والے اپنے عمل میں انکار نہ کریں, جمعہ کی آوازوں کے اندر ہائے ہائے کرنے والے, جہنم سے ڈر کے جانے والے, پورا ہفتہ جہنم کو مت بھولا کریں, ان بیانات کے اندر بھی اللہ کے قریب ہو کر دور مت رہا کریں. سلطان محمود غزنوی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بادشاہ, اس کے اندر ایاز گورنر کے نام سے آدمی تھا, لائق تھا, قابل تھا, علم سے میون تھا, اس کی رعایا اس سے چڑ کھاتی تھی. جس طرح آج کل جو رشوت نہیں لیتا اس افیسر کو محکمے کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. جو بندہ سچ بولتا ہے ہمارے پاکستانی ممالک کے اندر وہ محکمے کا بڑا آدمی کوشش کرتا ہے. جس جگہ پر رشوت نہیں, سود نہیں, کوئی چیز نہیں لینا چاہتا, امانت دار بننا چاہتا ہے, لوگ اس کو وہاں پہ کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کرتے. محمود کے ہاں بھی ایاز وہی بندہ تھا جس کے متعلق بادشاہ نے جس وقت پھل تقسیم کر دیے, ہر بندے نے کھائے, وہ کڑوے تھے, سب نے باہر پھینک دیے. جب ایاز کے پاس آئے, پھل اس نے اٹھا لیا, کھا لیا, کڑوا تھا, کھاتا گیا, کھاتا گیا, کھاتا گیا. جس وقت بادشاہ نے سوال کیا, ایاز تجھے کڑوا نہیں لگتا, وہ ہنسنے لگ پڑا. اس نے کہا بادشاہ آج تک تو نے مجھے میٹھا کھلایا, آج تک تو نے مجھے نرم کھلایا, آج تک تو نے مجھے سب کچھ کھلایا, آج اگر کڑوا پھل آ بھی گیا ہے جس بادشاہ کے دربار میں اتنے عرصے سے میٹھا پھل کھاتا تھا, آج اگر اس کے دربار میں اتنے عرصے سے کڑوا پھل بھی کھا لیا ہے کوئی بات نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا دربار ہے, اس کے دربار میں آج تک جتنی گستاخیاں کر لی ہیں کوئی بات نہیں, لیکن کڑوا گھونٹ بھر کر ایک دفعہ دین کی طرف مڑ کر بھی تو دیکھو, یہ اسی بادشاہ کا دربار ہے جو لذتوں کو تقسیم کرتا ہے. زمین ایک ہوتی ہے, چاہے تو کیلے کا بیج ڈال دو وہاں پہ کیلا اگ جاتا ہے, زمین وہی ہے, دس مرلے کے پلاٹ میں کریلے کا بیج ڈال دو وہ کڑوا ہو جاتا ہے, دس مرلے کے پلاٹ میں آم کی گٹھلی ڈال دے وہ میٹھا ہو جائے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں مرچوں کی گٹھ لگا دے وہ اس وقت بھی کڑوی اور کھٹی ہو جائے گی, دس مرلے کے پلاٹ میں ٹماٹر کو لے آؤ وہ اسی وقت کلر میں آ جائے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں مالٹے کو لے آؤ وہ کھٹا اور میٹھا ہو جائے گا, دس مرلے کے پلاٹ کے اندر آپ میتھی لگا لو اس کا ذائقہ اس میں چلا جائے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں ساتھ پالک لگا لو ذائقہ اس میں چلا جائے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں دال کی بوٹی لگا لو اللہ اس کو بھی وہاں سے اگا دے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں لیمن کا درخت لگا لو اللہ اس کی کھٹاس پوری کر دے گا, دس مرلے کے پلاٹ میں سنترے کو لگا دو اللہ اس کو پورا کر دے گا, دس مرلے کے اسی پلاٹ میں کھجور کو لگا دو اللہ اس کا ذائقہ اس کے اندر لٹا دے گا, وہی دھوپ ہے وہی پانی ہے مگر اللہ اس دس مرلے میں دس پھل, دس رنگ, دس ذائقے, دس چیزیں اپنے اپنے بھرپور ذائقے کے ساتھ دے رہا ہے. پھر بھی بندے کی ناشکری اگر آپ دیکھیں, کیلا جب منہ میں ڈالتا ہے کہتا ہے جی اتنا مزہ نہیں آیا, مالٹا جب ڈالتا ہے تو کہتا ہے کوئی سرور نہیں آیا, جب کریلا ڈالتا ہے تو کہتا ہے یہ کڑوا بہت زیادہ ہے, آم کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ میٹھا بہت زیادہ ہے, چاول کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ بادی بہت زیادہ ہیں، دال کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ غربت کی علامت، پیاز کھاتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، لہسن کھاتا ہے تو یہ گرمی کا ذائقہ ہے۔ یہ اتنی بڑی ناشکری ایک بندہ اس اللہ کی روزانہ کر جاتا ہے مگر اللہ کسی کو نہیں بتاتا، کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ آج بھی مسلمان کے حالات اس طرح کے بن گئے۔ سلطان محمود کے دربار میں جو اس کا گورنر تھا ایاز، اس نے امتحان لیا، ہیرا لے کر آیا، سارے اپنے وزرا کو بلایا، کہا بھئی یہ ہیرا توڑ دو، ہیرا ہاتھ میں ہے، ہتھوڑا ہاتھ میں ہے، سلطان حکم دیتا ہے ہیرا توڑ دو۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، یہ آپ کے دربار میں ہی رہے تو یہ بہتر ہے، میں اس کو توڑنے کی جسارت کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے گورنر کو بلایا، تو اس کو توڑ دے، وہ بھی یہ کہہ کر بھاگ گیا یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، آپ کے دربار میں شہانہ زندگی میں بڑی اس کی وقت ہے، بڑی حیثیت ہے، میں اس کو توڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جب تیسرے کو بلایا اس نے بھی یہ کہہ دیا حضرت میں آپ کا یہ ہیرا نہیں توڑ سکتا، یہاں تک کہ جس وقت ایاز کو بلایا جو اللہ والا بندہ تھا، اس نے ہتھوڑا پکڑ کر ہیرے کو توڑ کر زیر زیر کر دیا، اور سلطان اس سے پوچھتا ہے تم نے نہیں توڑا، اس نے کیوں توڑا ہے؟ ایاز کھڑے ہو کر کہتا ہے حضرت یہاں پر مسئلے دو تھے، ایک تو آپ کا حکم تھا، ایک ہیرا تھا، ایک قیمت آپ کے حکم کی تھی، دوسری قیمت ہیرے کی تھی، ایک عظمت آپ کی تھی دوسری ہیرے کی تھی، ایک صداقت آپ کی تھی دوسری ہیرے کی تھی، ایک قیمت آپ کی تھی دوسری ہیرے کی تھی، خدا کی قسم یہ نہیں، ایک کروڑ ہیرا بھی اگر آ جاتا میں سب ہیرے توڑ کر باہر پھینک دیتا، لیکن ہیرا جو ہے جو اس کا مالک تھا میں اس کے حکم کو کبھی بھی توڑ دوں یہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سب نے ہیرے توڑ کر تیرے حکم کو مان لیا مگر میں نے ہیرے بچا کر تیرے حکم کو مانا ہے، اس میں تیرا حکم بھی باقی رہ گیا، ہیرا ٹوٹ گیا، تو ہوگا تو ہیرے بنتے جائیں گے، تو نہیں تو ہیرے کہاں سے آئیں گے۔ اس طرح اللہ کے دربار کے اندر بھی سب چیزیں توڑ ڈالو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو توڑنے کی کوشش کرو گے نعمتیں سلب ہو جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج مسلمان یہی کہتا ہے اللہ کو سائڈ میں کرو باقی کام سیدھے کرو، اللہ کو سائڈ میں کرو باقی کام سیدھے کرو۔ اگر اللہ ہمارے گھر میں ہو ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہر زندگی کے اندر رہے گا، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا جو معاملہ ہے نا یہ میری شان کے اندر نہیں آ رہا، رواج کے اندر نہیں آ رہا، معاملات کے اندر نہیں آ رہا، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس چادر کی طرح مت سمجھو کہ ادھر سے کوئی کھینچے تو ادھر چلی جائے، ادھر سے کوئی کھینچے تو ادھر چلی جائے، زیادہ کوئی کھینچے تو نیچے گر جائے، نہیں، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس رسی کو پکڑو جو ایک مضبوط ہوتی ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ بہت بلندی والا ہے۔ میرے نبی کا صحابی عبداللہ ابن مسعود آیا، کہا یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، پوچھا بتا کیا خواب دیکھا ہے، کہا دو فرشتے آئے ہیں مجھے اٹھا کر لے گئے ہیں، ایک بہت بڑا باغ تھا وہاں پر انہوں نے ایک رسی لگائی ہے، وہ رسی کسی نے پکڑی ہے، میں نے اس رسی کو پکڑا ہے، میں اوپر چڑھ گیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے میں آسمان کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نیچے گر گیا، مگر وہ رسی میرے ہاتھ کے اندر تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھ وہ جو باغ تھا وہ اسلام تھا، اور جب تو اسلام میں کھڑا ہوا تجھے اللہ کا تعلق نصیب ہوا، جب تو اوپر گرا اس کے بعد تجھے شیطان نے پکڑ کر نیچے گرانے کی کوشش کر دی، مگر وہ رسی تیرے ہاتھ میں تھی۔ اے عبداللہ ابن مسعود، اگر تو رات کو نماز پڑھتا رہے یہ رسی کبھی قیامت کے دن تک تیرے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم اس وقت سے میں نے قیام اللیل کی عادت بنا لی اور آج تک میں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی، اور میرے نبی نے کہا کہ تجھے رب نے جنت کی بشارت دے دی ہے، رات کی نماز کا قیام شروع کر دے، یہ رسی تیرے ہاتھ سے کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اللہ کی رسی کو توڑنے والا شیطان ہے اور شیطان کی رسی کو توڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، ایمان والوں کا یخرجہم من الظلمات الى النور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت اور جو کافر ہیں وہ شیطان ان کے دوست ہیں یخرجونہم من النور الى الظلمات وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے آتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ سارے کے سارے جہنم والے ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا تھا بتاؤ معاذ کیا ہے کہا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے جس وقت یمن کی طرف بھیجا کہا اے معاذ بن جبل تین چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہیں فرمایا ایک تو یہ کہ کسی ظالم کے سینے میں قرآن آ جائے ظالم کے سینے میں قرآن آ جائے بہت بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ وہ قرآن لوارث بنا رہتا ہے اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا دوسرا کیا تھا کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے کسی گندی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس کو وہاں سے اٹھانے والا کوئی موجود نہ ہو سب سے خطرناک موقع ہے شراب کے اڈے زنا کے اڈے آپ کے علاقوں میں ہیں 250 سے 300 زنا کے اڈے آپ کے نشتر کالونی اور دائیں بائیں کے علاقوں کے اندر موجود ہیں یہاں کے مسلمان اپنے دین کی محنت کریں ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جس وقت یہ زنا کے اڈے عام ہو جائیں گے اللہ کی قسم جب گٹر ڈھکن کھول دیتا ہے پانی باہر آتا ہے سارے گلی والے آ کر کہتے ہیں جی یہ گٹر بند ہونا چاہیے اور جب اندر رہتا ہے ایک پڑوسی جس وقت چیخ رہا ہوتا ہے کسی کو کسی کا درد نہیں ہوتا وہ بیچارہ واسا والوں کے پیچھے بھاگتا ہے دائیں طرف بھاگتا ہے بائیں طرف بھاگتا ہے کوئی رسائی نہیں ہوتی جب وہ گٹر ابلتے ابلتے اپنے پانی کو گلی میں پھینک دیتا ہے ہر ایک کے سامنے وہ پانی آ جاتا ہے پھر عورتوں کی طرف سے بھی آواز نکلتی ہے تم بھی نکلو تم بھی نکلو تم بھی نکلو تم بھی نکلو یہ گندگی برداشت نہیں ہوتی یہ بدبو برداشت نہیں ہوتی یہ پانی برداشت نہیں ہوتا پھر وہ کام جو وہ ایک پڑوسی بیچارہ 10 دن میں نہیں کروا سکا یہ سارے مل کر 10 منٹ میں کروا لیتے ہیں اس طرح آج دین بھی اپنے تمام ڈھکن توڑ کر اوپر آ چکا ہوا ہے اور خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے اور مثال وہ اندلس کی آ گئی ہے جہاں پر قحط سالی پڑی تھی وہاں کے علماء نے دعائیں کی بچوں نے دعائیں کی طلباء نے دعائیں کی ماؤں بہنوں نے دعائیں کی مگر پانی وہاں پر نہیں برسا بادشاہ کو اطلاع مل گئی رات کے وقت اپنے پھٹے پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا 17 دن ہو گئے ہیں اندلس کے اندر بالکل پانی ختم ہو چکا ہے بارش نہیں برستی دعائیں ہو گئی آنسو نکل گئے توبہ ہو گئی نماز ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہے مگر بادشاہ سلامت بارش نہیں برستی پانی کا انتظام کر لوگ مر رہے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اس وقت بادشاہ جب بیٹھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سارے شہر نے تو سجدہ کر لیا ہر بندے نے نماز پڑھ لی سب رو پڑے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی مگر اصل جو مجرم میں بیٹھا ہوں میں تو ان کی نماز میں شریک نہیں ہوا میں تو سجدے میں شریک نہیں ہوا میں تو دعا میں شریک نہیں ہوا اس وقت اس نے کہا تھا آؤ ایک نماز استسقاء اور پڑھتے ہیں جس کے اندر میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں جب وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے رب کے سامنے اقرار کیا تھا اللہ یہ جرم تو میرا ہے یہ گناہ تو میرا ہے یہ ظلم تو میرا ہے یہ سب کچھ تو میرا ہے اللہ اس کی سزا ان کو مت دیجئے پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب اس کی بادشاہت کو بھی بچاتا ہے عزت کو بھی رکھتا ہے توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور اندلس کے اندر بارشیں برستی ہیں اور دنیا کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کتنے ایسے مومن حدیث کتنی خطرناک ہے حضرت عائشہ کی روایت نبی علیہ السلام فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے اما عائشہ سامنے ہیں کہا عائشہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 1000 نمازی نماز کا سجدہ کرے گا اور اس میں ایک نمازی مومن ہوگا اور 999 آدمی کافر سجدہ کرے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا عائشہ مؤذن اذان دے گا امام نماز پڑھائے گا اور وہ دونوں کے دونوں منافق ہوں گے اور ایک وقت اس طرح کا آئے گا عائشہ جتنی مسجد ہے وہ سارے کے سارے کافر ہو کے مسجدوں میں جا کے سجدہ کریں یہ حالات ہم نے پیدا کر دیے ہیں اب آپ سوال سوچتے ہیں کہ جی ہم کیسے کافر ہوں گے تو یہ بات وہی آ رہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی ہے سنتے آپ سب کچھ ہیں سناتے ہم بھی سب کچھ ہیں ہاں آپ بھی کرتے ہیں ہاں ہم بھی کرتے ہیں مگر ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کفر کی حد تک لے جاتے ہیں. ہم ہزار بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر سجدہ کریں گے مگر رب کے دربار میں ہم سارے کافر ہوں گے. کوئی ایسا جرم ہمارے اندر آ جائے گا, کوئی ایسی ملامت ہمارے اندر آ جائے گی, کوئی ایسا استحقاق ہمارے اندر آ جائے گا کہ جہاں پہ نمازی بھی کافر نکل آئے وہاں مسلمان کہاں سے آئے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوران دور کو اپنی زندگی کا نہج بنایا کرو. اور اپنی کایا پلٹنے کے لیے وہاں کی بات آ رہی ہے کہ یہ عقیدہ اپنا بناؤ کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم ملے گی. اور ہمارے بزرگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بندہ سنت کو چھوڑتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے, سنت کا درجہ اتنا بڑا ہے, علماء نے لکھا ہے سنت کے بعد فرض آئے ہیں تو سنت کی وجہ سے آئے ہیں. فرض آئے ہیں سنت کی بنیاد پر آئے ہیں. 13 سال تک مکہ میں میرے آقا رہے, لا الہ الا اللہ پہ محنت کرتے رہے. 10 سال مدینہ میں رہے, مدینہ میں آئے تو نماز اتری, مدینہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرضیت کا باقاعدہ نزول حج کا ہوا, اور اس کے بعد جہاد کا ہوا, پھر زکوٰۃ کا ہوا, پھر رمضان کا ہوا. یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زمرے میں آتی ہیں. اس لیے بھائی حجت نہ کرو, یہ بات مت سمجھو کہ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ کو کوئی نقصان ہوگا, ہم اللہ کو چھوڑیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا, ہم اللہ کو ٹھکرائیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا. توبۃ النصوح کی ضرورت, اللہ سے مانگنے کی ضرورت. زلزلے نے پوری پٹی کو ہلایا, پوری پٹی کو ہلایا. حضرت عمر کے دور میں جس قدر زلزلہ آیا, صحابہ کو جمع کر کے فرمایا, اللہ کی قسم تمہارے کثرت سجود جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تم مسلمان ضرور ہو مگر زمین تب ہلتی ہے جب اس کے اوپر بوجھ نہ ہو. اور بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کلمے کا بوجھ, نماز کا بوجھ, قرآن کا بوجھ. اب روایت میں آتا ہے, تاریخ بتاتی ہے, سائنسدان کہتے ہیں ایک سائیکل ہوتی ہے, اس کے پہیے کے اوپر اگر آپ ایک بجری کی کنکری رکھ کر اس سائیکل کو گھمائیں, وہ بجری کی کنکری کہاں کتنے دور جا کے گرتی ہے. حالانکہ سائیکل کی رفتار 25 کلومیٹر ہوتی ہے فی گھنٹہ کے اعتبار سے, جبکہ زمین جب حرکت کرتی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 24 گھنٹے یہ زمین گھومتی رہتی ہے. مگر سائیکل پہ کنکری جس وقت آتی ہے پیڈل چلتا ہے, کنکری وہاں گرتی ہے جہاں ہمیں نظر بھی نہیں آتی. مگر اس زمین پر ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں انسان ہیں. اللہ رب العزت کی زمین حرکت میں بھی ہے, برکت میں بھی ہے, چل بھی رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر کسی انسان کو اٹھا کر نہیں پھینکتی, کسی انسان کو گرا کر نہیں پھینکتی, کسی انسان کو ہوا میں نہیں اڑاتی. اتنی تیز چلتی ہی زمین پر ایک انسان ٹھہر چکا ہے, اور یہ اس کا ٹھہرنا صرف ایمان کے بوجھ کی بنیاد. وزن تو ڈالو, جدھر سے وزن اٹھتا ہے وہاں زلزلہ آتا ہے. زمینیں تھر تھراتی ہیں, زمینیں کانپتی ہیں, زمینوں کا یہ نظام ہوتا ہے. اور جہاں پر مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو کفریہ ممالک ہیں ان کی بنیاد پر جب ان کی فحاشیاں مسلمان اپناتے ہیں تو زلزلے تب آتے ہیں. پھر مسلمانوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ زلزلے میں 10 کافر گئے ہیں, 10 فاسق گئے ہیں, 10 شرابی گئے ہیں, اور 100 مسلمان کیوں مر گیا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا جب آئے گا انہلک وفینا الصالحون, ہم مر جائیں گے ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نیک مریں گے مگر قیامت کے دن اللہ ان کو نیکی پہ اٹھائے گا, اور برے جب مریں گے اللہ ان کو برائی پہ اٹھائے گا. یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم نیکی کے اوپر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھ جائیں. یہ زلزلہ جس پٹی میں آیا ہے کتنے سالوں کے بعد اللہ نے اس کو جھنجھوڑ کر بتایا ہے. اب بات وہیں پہ آ گئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ہے زلزلے سے, ہمیں کیا ہوا, ان گھروں سے کیا ہے, زلزلے سے کیا ہے, اس ملک سے کیا ہے. یہ ایک جملہ ہے جس نے آج امت کو بےرغبت کر دیا ہے, امت کو دور کر دیا ہے, امت کو امت سے ہٹا دیا ہے. اللہ کی قسم وہ وقت بھی تھا جب رسول اکرم علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں پوری دنیا کے بادشاہ کائنات میں آیا کرتے تھے, چاہے وہ کافر تھے چاہے مسلمان تھے. جہاں پر بھی ایک عورت کے بارے میں پتہ چلتا تھا محمد بن قاسم جیسا انسان آ کر اس کی عزت و عظمت تری کے طور پہ آتا تھا اور مسجد اقصی کو بھی آزاد کروا کر ساری دنیا کو بتاتا تھا میں کہاں کا ہوں، مسجد اقصی کہاں کی ہے، میرا فرض وہاں پہ ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ مگر ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر 17-18 سال کا نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی تلوار پکڑ کر اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے اس ملک سے آ کر مسجد اقصی کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرواتا ہے اور دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے، مسلمان جہاں بھی ہو اس کا درد ایک ہوتا ہے، اس کا فرد ایک ہوتا ہے، اس کی جہد ایک ہوتی ہے، اس کا جذبہ ایک ہوتا ہے، اس کی اطاعت ایک ہوتی ہے، اس کی مناسبت ایک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا جو ایک ہیں تو یہ امت بھی ایک ہے، رب جو ایک ہے تو اس کی مخلوق بھی یہ ساری ایک ہو جاتی ہے۔ اس لیے زلزلہ وہاں آیا ہے سمجھو کہ یہاں آیا، اور زلزلے سے باز کون رکھ سکتا ہے؟ جن کے ہاں اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں وہ توبہ کریں زیادہ۔ اور اجتماعی گناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس بندے نے ایسا کاروبار شروع کیا ہے جہاں پر امت اجتماعی صورت میں آ کے تباہ ہو رہی ہے، سینما ہال ہیں، منی سینمے ہیں، اور یہ بڑی بڑی جو گیمیں آئیں یہ ہیں، اور جو لوگ اپنے ہوٹلوں پہ موسیقی کی فلمیں چلاتے ہیں اور آواز ان کی اتنی اونچی ہے کہ اذان کی بھی اتنی اونچی آواز نہیں ہوتی، اور ساری دنیا آ کر وہاں پہ تماشبین بن کے بیٹھ جاتی ہے، فیکٹریوں کے بچے بےچارے کام کرتے ہیں شام کو ان ہوٹلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ زنا کے اڈے ہیں اڈے چلتے ہیں تو اجتماعی گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرح کشف فاؤنڈیشن والے ان علاقوں میں، کئی علاقوں میں اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں کہ جی آپ ہم سے قرضہ لے لیں، آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورتوں کے ذریعے عورتوں میں قرضے دے دے کر سودی کاروبار کو اجتماعی بناتے ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کی اور اسکیمیں ہیں جو آج اجتماعی گناہوں کی صورت میں ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے لبنان کے علاقے میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر 70-80% لوگ زنا کرتے تھے اور 30-20% لوگ نکاح کرتے تھے، جس کی بنیاد پر لوگ کہتے تھے لبنان کے مسلمانوں پہ زلزلہ کیوں آیا ہے، وہ اسی بنیاد پر آیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اجتماعی گناہ شروع ہو گئے۔ انفرادی گناہ تو یہاں بیٹھ کر بزرگوں کی وساطت سے معاف ہو جاتے ہیں، مگر اجتماعی گناہ یا گناہوں کے سلسلے ان کی روک تھام یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ وہ پٹی ہلی ہے یہ پٹی بھی ہل جائے گی، وہ بندے مرے یہ بندے بھی مر جائیں گے، وہاں کی بلڈنگ ٹوٹی ہے یہاں کی بھی بلڈنگ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔